اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا ہے، پھر یہ مٹی کا پتلا تھک بھی جاتا ہے اور اس کو سونے کے لیے رات چاہیے ہوتی ہے اور اس میں آرام چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کس طرح انسان سوتا بھی ہے. وابتغاؤکم من فضلی، پھر بھوک لگتی ہے اس کو اور کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے. کام تو روبوٹ بھی کرتا ہے لیکن روبوٹ کے اندر کوئی احساسات نہیں، جذبات نہیں، اس کو شادی کی ضرورت نہیں، اس کو سونے کی ضرورت نہیں، بس وہ مشین ہے کہ بت کا بت کھڑا ہے، چلاؤ تو چل پڑے گا اور چھوڑ دو تو چھوڑ دے گا. اس سے کسی کو کیا محبت ہو سکتی؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی زمین پہ روبوٹ بنا کے بھیج دیتا اور ہم ایسی مشینوں کی طرح حرکت کرتے رہتے. نہ ہمارے جذبات ہوتے، نہ احساسات ہوتے، نہ ہم تھکتے، نہ ہم کھاتے، نہ پیتے، پھر کیا زندگی ہوتی؟ یہ سب اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے کس چیز سے تم کو بنایا اور تمہارے اندر کیا کیا خاصیتیں اور کیسی کیسی خوبیاں رکھ دی. اس پر شکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بہت سی باتیں پڑھ کے نہیں، سن کے سمجھ آتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے. بجلی کتنی خوفناک چیز ہے، یعنی جب چمکتی اور گرتی ہے تو بھسم کر کے رکھ دیتی. اور جو انسان نے بھی بجلی بنائی ہوئی ہے اور قابو میں رکھی ہوئی ہے، اس کا ایک اشارہ بھی کافی ہے انسان کو پکڑنے کے لیے. تو اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. حیرت کی بات ہے، خوف تو ہے ہی، جب بجلی کی کون چمکتی ہے تو ایک انسان کے اندر ہوپ بھی آتی ہے. کس بات کی؟ کہ بارش ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس کی وجہ سے نائٹروجن بنتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر بارش برسنے لگتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، صرف پریشانیاں سوچنے کے لیے نہیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں. لہذا جب کبھی آپ اداس ہوں، پریشان ہوں، الجھے ہوئے ہوں، کنفیوژن کا شکار ہوں، سب کام چھوڑ کے باہر نکل جائیں اور جا کے اللہ کی کائنات اور قدرت اور فطرت کے قریب ہو کر بیٹھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں آپ وہاں سے سیکھ کر آ جائیں گے. یہ ساری نشانیاں، یہ بے شمار استاد ہیں آپ کے. استاد آپ کو صرف کلاس روم میں نہیں ملے گا، استاد آپ کو اللہ کی زمین پہ پھیلے ہوئے بہت سارے ملیں گے جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ اپنی خاموش زبان اور عمل کے ساتھ بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، نگاہیں چاہیے، توجہ اور دلچسپی چاہیے. لیکن ہم تو بس نیم ہوش کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. دماغ کہیں اور ہی منہمک ہے، فکریں کہیں اور ہی کی ہیں. کبھی ان سے دل کو الگ بھی کر لیجئے. جتنا بھی سوچیں گے حاصل کچھ نہیں. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کے لیے بھی فکر ہونے لگے، ایک جملہ بولا کریں، اللہ میں نے اس کو تیرے حوالے کیا، اور بس ختم. اب ہو گیا نا حوالے، اب پھر مجھے کیا فکر کی ضرورت ہے، چلو اپنا کام کرتے ہیں. اب یقین کیجئے، چاہے اولاد کی فکر ہے، چاہے مال کی ہے، چاہے رزق کی، کاروبار کی، کسی بھی چیز کی، جس وقت دل کو شیطان آ کے پکڑنے لگے اور غمگین کرنے لگے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی کہ وہ آپ کو غمگین رکھے. آپ غمگین رہیں گے، سٹریسڈ رہیں گے، غم میں گھلتے رہیں گے، فکر کرتے رہیں گے، تو جو کر سکتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکیں گے. کسی نے آپ پہ الزام لگا دیا، کسی نے آپ کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دی، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، کچھ کر دیا، کہ اللہ یہ معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، تو میرے دل کو اس سے خالی کر دے اور مجھے اپنے کام کے لیے چن لے، جیسے تو نے موسیٰ کو چنا تھا. واستنعتک لنفسی، مجھے اپنے لیے خالص کر لے، میں بھلا اپنا دل اور اپنی طاقت ان چیزوں کے پیچھے کیوں گواؤں، دنیا کے غم کھاتے کھاتے کیوں مروں، میں تیری محبت میں کیوں نہ اس دنیا سے رخصت ہوں، اور اطمینان کی حالت میں کیوں نہ رخصت ہوں. کیونکہ موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ صرف اس کو نصیب ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہو اور دنیا کے غم چھوڑ دے. اس وقت فرشتے آ کے پکاریں گے، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چلو واپس، واپس چلو، واپسی کا وقت آ گیا، اپنے رب کی طرف چلو، اس حال میں کہ تم رب سے راضی اور رب تم سے راضی. تو جو رب سے راضی نہ ہو، رب کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو، وہ کیسے توقع رکھتا ہے کہ رب بھی اسے راضی ہو جائے؟ آپ تو رب سے راضی نہیں، تو رب کیوں آپ سے راضی ہو؟ کچھ بھی جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کو قبول کریں اور اس پہ راضی ہو جائیں. جب شیطان پریشان کرنے لگے، فوراً پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا، وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہ میری ٹیک کیئر کرے گا، وہ میرے رزق کا انتظام کرے گا، وہ میری ضروریات پوری کرے گا، وہ مجھ کو سنبھالے گا. اور اللہ واقعی سنبھالتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، اس کے حکم سے ہر چیز پہ اسی کا حکم چلتا ہے. جس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے وہ باقی بلاؤں کو بھی مجھ تک آنے سے تھام لے گا، روک لے گا، راستے پکڑ لے گا ان کو، وہ میری حفاظت کرنے والا ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی انسان جب اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں اپنے غلام کو، اپنے سے کم تر درجے کے انسان کو، بظاہر دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کم درجے کے انسان کو شریک نہیں کرتا، تو پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ جو خالق ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ اپنی ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنے کارخانے قدرت میں شریک کر لے، اپنے کام میں، اپنی حکومت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں، اپنے علم غیب میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کا تو کوئی جواز ہی نہیں. اور آپ دیکھیے کہ انسان کا عمومی طور پر حال کے انتہائی پوزیسو ہوتا ہے، اپنی کسی بھی چیز میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. شیئرنگ کا معاملہ کس قدر مشکل ہے. آپ سب دیکھیے کہ جہاں بھی آپ کو کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا پڑے تو لوگوں کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے، کتنا اور کیا شیئر کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ شیئرنگ ہی تو شرک ہے کہ جب آپ اپنی کسی چیز میں دوسرے کو شریک نہیں کرتے، اپنی ٹیریٹری میں کسی اور کو نہیں آنے دیتے، تو پھر اللہ کی بادشاہت میں اور کو شریک کیوں کرتے ہو؟ مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. یعنی جو دل میں آتا ہے، جو دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اسی کے پیچھے لگ کر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کم عقلی سے کام لیتے ہوئے اس طرح کے عقائد اختیار کر لیتا ہے، تو پھر ان کو چھوڑتے ہوئے اس کی خواہشات بھی حائل ہوتی ہیں اس کے راستے میں، اور پھر وہ اندھیرے پہ اندھیرے میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے. بس کرنے کا کام کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، بس یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، اس دین کی طرف جم جاؤ، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کائنات کو اسلام پر پیدا کیا ہے، سب کے سب مسلم ہیں، سب کے سب فرما بردار ہیں، اور انسان بھی مسلم ہی پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے، جسے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اس کو اپنے ہی دین پہ لے جاتے ہیں، یہودی یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی عیسائی، مجوسی مجوسی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ بننے کے بجائے کسی اور کا بندہ بنتا ہے، تو اس سے کوئی بندہ بن نہیں سکتا، رہتا وہ اللہ ہی کا بندہ ہے. وہ نہ مانے تو نہ مانے، وہ کسی اور کی بندگی کر رہا ہے، مگر یہ بالکل باطل کام ہے. کسی کو معبود بنانے سے وہ معبود بن نہیں جاتا، اس کی حقیقت وہی ہے جو ہے، کہ وہ معبود کوئی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے. کیونکہ اتحاد تو صرف اسلام میں ہی ہو سکتا ہے کہ سب ایک اللہ کو مانے اور سب ایک اس کی طرف رخ کریں. اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں وہ مگن ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب دکھ پہنچتا ہے اور بندے تکلیف دیتے ہیں تو کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے، تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں، یعنی پھر اوروں کو کریڈٹ دیتے ہیں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پہ نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ انسان کے کمزرفی اور چھچورے پن کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسا ہے انسان۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت بڑے انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار اور بہت انٹلیکچوئلس، ایسے وقت میں جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی اور پریشانی ہوتی کس احمقانہ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ کیونکہ جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں ہم تو دیتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے دیتے ہیں، اپنی خاطر دیتے ہیں، اسی وقت تک دیتے ہیں پھر جب تک دوسرے کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ جب دوسرے کی طرف سے شکریہ نہیں آتا، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے دیتے ہوتے تو اللہ تو اب بھی موجود ہے، تو پھر آپ کا کام اور طرح کا ہوتا ہے۔ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں کون؟ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو سود تم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھ جائیں، یعنی 10% زیادہ ہو جائیں ان کے مال، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ زکات نکالنے سے مال بڑھتا ہے حالانکہ آپ دے رہے ہوتے ہیں، اور سود دینے سے بظاہر دوسرے کا مال بڑھتا ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، ہر چیز میں پولوشن ہو گئی ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا انوائرنمنٹ کے ساتھ اس کا نتیجہ خود ہی بھگت رہے ہیں۔ گلوبل وارننگز، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے، اکثر مشرک تھے۔ کیونکہ شیطان کا یہ دل پسند مشغلہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کریں، عبادت کریں نہ کریں، لیکن بس کسی طرح ان سے شرک کروا دو۔ شرک کریں گے تو ہر چیز ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے دین والوں میں بھی شرک اور جو دین پر نہیں ان کے اندر بھی شرک۔ یعنی انسانی تاریخ اس میں اکثریت جس مصیبت کا شکار ہوئی وہ شرک ہی تھا۔ آپ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ موت سے پہلے پہلے اپنا رخ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کر لیں۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اولاد بھی بیگانی ہو جائے گی۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ جب ہوا نہ چل رہی ہو تو آپ لاکھ کوشش کریں اس کو آپ نہیں بلا سکتے، اپنے پنکھے چلائیں تو زیادہ تر کہاں تک جائے گی ہوا، اور وہ بادل اٹھاتی، یعنی ان کا اپنا ایک کام ہے، وہ ایک مقصد کے لیے چل رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایسی ہوا آ گئی اور چلی گئی اور بس مزہ آ گیا ہوا سے، اور آج تو ہوا چل رہی، بڑی اچھی ہوا چل رہی، وہ کسی کام پہ لگی ہوئی ہے، ہماری طرح بیکار نہیں ہے۔ لیکن ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ چلتی ہوا کسی کام سے چل کے جا رہی کہیں، یا تو بادل اٹھانے جا رہی ہے، یا پھر پولینیشن کے لیے کچھ اور چیزیں اٹھائے ہوئے آندھی کی شکل میں، کچھ بیج اٹھائے ہوئے کہیں اور جا کے پھینکے گی اور وہاں پودے اگیں گے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی سب مکمل اطاعت میں ہیں، جدھر اللہ چاہتا وہیں چلی جاتی ہیں۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، بادل نچڑنے لگتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بندے صرف خوش ہو رہے ہیں، اور ہواؤں نے کتنا کام کر دکھایا، اللہ کے حکم کی تابع داری کی، دوڑتے بھاگتے جا کے پانی اٹھایا، اوپر گئی، اوپر جا کے پھیلی، پانی برسایا اور پھر چلی گئی اپنے کام کو اگلے سائیکل پہ، خالی ہو کے پھر چلی گئی، اٹھا رہی ہیں اور دے رہی ہیں، ساری کائنات دینے والی ہے، سب دے رہے ہیں۔ لہذا جو اس فطرت کے اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خود غرض بن جاتے ہیں، صرف لینے سے ہی مقصد رکھتے ہیں، پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کچھ بھی کرے لیکن انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اللہ کی اطاعت کرے اور بندوں کے فائدے کا ہو جائے۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار، کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، جی جاتی ہے زمین، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی اگر ان کے فصل پکے ہوئے جل جائیں ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے، پالے اور کوہر کی وجہ سے، تو یہ اللہ سے سخت ناراض ہو جائیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جن کے دل مردہ ہیں، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، یعنی ایک شخص جو سنتا نہ ہو اگر وہ منہ بھی موڑ لے تو اشارے بھی نہیں دیکھتا اور کچھ بھی نہیں پھر سمجھتا، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے بس میں نہیں کیا کہ اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کے لیے کہا گیا تھا نا، کہ اپنے نفس، اپنی جان، اپنے جسم کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو روک سکے، ڈی جنریشن کا عمل ختم کر سکے، نہیں کر سکتا، جو مرضی غذا کھا لے، جو مرضی دوا کھا لے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، دنیا میں تو بس پلک جھپکنے میں ہم ہو کر آ گئے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روزے حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے، بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی کوئی معذرت نفع نہ دے گی اور نہ اسے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ قبول ہی نہیں ہونی۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، وہ تمہیں ہی دلیلوں سے غلط ثابت کر دیں گے۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، یعنی ان کی مخالفت اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے آپ اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہ رکیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ سورة لقمان۔
سورة لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيما وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہے حکمت والی کتاب محکم کتاب ہدم و رحمت للمحسنین ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے محسنین کے لیے احسان کرنے والوں کے لیے احسان کسی بھی کام کو اچھی طرح کرنے کو کہتے ہیں اور محسن کہتے ہیں اس شخص کو جو کوئی کام اچھی طرح کرے محسن اچھے طریقے سے کرے اچھے انداز سے کرے کوالٹی والا کام آج آپ دیکھیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں کوالٹی کیا ہے ہماری اسی طرح کوئی بھی ذمہ داری جو ہماری ہوتی ہے کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے کوئی کسی جاب پر جب ہم ہوتے ہیں کوئی بھی کام جو ہمارے سپرد کیا جائے کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کو صحیح طور پر ادا کرنا کام کا حق ادا کرنا ایکسلنس کے لیول پر کام کرنا اپنی پوری صلاحیتیں لگا کر کرنا اور کام چوری نہ کرنا یہی دراصل احسان ہوتا ہے تو جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے کاموں کو بہترین طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے وہ ان کو اپنا راستہ دکھائے گا وہ ان کا ساتھ دے گا اور یہاں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا وعدہ کیا جا رہا ہے جو کتاب کی شکل میں ان کو نصیب ہوتی ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ یہ محسنین کیا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں یعنی وہ احسان کرتے ہیں نیک سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ضرورت مندوں کے ساتھ ایسے محسنین اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کام کر کے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کیونکہ ان کی نمازوں میں خشوع بھی ہوتا ہے اور نماز میں خشوع کب ہوتا ہے جب انسان اس طرح نماز پڑھے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ یہی احسان کا درجہ ہے اور اگر یہ نہ خیال آ سکے تو پھر کم از کم ایسے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی نگاہ میں ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں محسنین وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ محسنین کی صفات تو یہ رہی جو پہلے گزری اور اب اس کے برعکس اس کے مقابلے میں دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں ان کے رویے اور ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے دل فریب کلام کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو خرید کر لاتا ہے پرچیز کرتا ہے یشتری کا لفظ ایکسچینج کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب دے کر وہ لغو لہو میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا پیسے دے کر کوئی چیز خریدنا بھی دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جمع پونجی اپنا مال متا خرچ کر کے دل فریب باتیں خریدتے ہیں امیوزمنٹ کی چیزیں اور کس لیے لیدل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں بغیر علم علم کے بغیر تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو سنجیدہ بات میں دلچسپی رکھنے والے ہیں جو کہ قرآن مجید ہے اور دوسرے وہ جو لہو الحدیث لغو باتوں میں اور محض دل بہلانے والی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں یعنی لہو اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ اس مشغولیت کی وجہ سے انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، اور پیچھے مقصد یہ بھی ہو کہ صرف خود نہیں اوروں کو بھی بھٹکائے، یعنی ایسی چیزیں خرید کر صرف اپنے تک نہیں رکھتا، آگے بھی شیئر کرتا ہے، اوروں کا بھی اس میں انٹرسٹ کریٹ کرتا ہے، تاکہ لوگ دین کی طرف نہ جائیں، بغیر علم، علم کے بغیر بھٹکا دے. علم بعض اوقات لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا کرنے والے کے اپنے پاس نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں، کیونکہ قرآن تھا کہ دلوں پہ اثر کرتا چلا جا رہا تھا. جو بھی سنتا تھا اس کا دل نرم پڑ جاتا تھا، اس کے دل کی سختی دور ہوتی، وہ ہدایت کی طرف آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایک ایسی تدبیر اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دل قرآن سے پھیر سکے. سورۃ الفرقان میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں آیا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ تم اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچا دو. اور لغو بھی کیا، وہاں لغو کا لفظ آیا اور یہاں لہو کا لفظ آیا، تو دو چیزیں ایسی ہیں لہو اور لغو کہ جو انسان کو قرآن سے ہٹا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ انسان کا مزاج بگاڑ دیتی ہیں، انسان کے اندر سے سنجیدگی ختم کر دیتی ہیں. تو ایک چیز تو ہے قرآن مجید کی سنجیدہ تعلیم، اور دوسری ہے لہو الحدیث، دل فریب چیزیں، فضول بےہودہ گپ، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، گانا بجانا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے بہت میوزک سننے لگتے ہیں، اور آپ تو کان بند کر کے سنتے ہیں کہ کچھ اور آواز بھی کان میں نہ جائے، تو ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں، طریقے بدل جاتے ہیں، انہیں نہ آپ سے دلچسپی رہتی ہے نہ کسی اور دنیا کے سنجیدہ کام سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، جو کم از کم آپ سب کی وری ہے. آخرت تو وری نہیں ہے نا اصل میں، تو اس لیے اتنی اس کی خیال نہیں آتا، لیکن جب پڑھائی نہیں کرتے تو پھر ہم رونے لگتے ہیں کہ پڑھ نہیں رہے. تو کہا کہ کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ایک ڈھونگ رچایا یا ایک طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے قرآن کے مقابل لہو الحدیث لے آئے. اس میں ایک شخص کا نام ملتا ہے نظر بن حارث، وہ عراق وغیرہ کی طرف گیا اور وہاں سے سہراب رستم وغیرہ کی داستانیں خرید کر لایا، اور آ کے اس نے مکہ میں سٹوری ٹیلنگ یا قصہ گوئی کی مجلسیں برپا کرنی شروع کر دی، تاکہ لوگ ان قصوں میں اتنا کھوئیں کہ ان کی دلچسپی قرآن سے ہٹ جائے. ایک تو یہ نا کہ قرآن پڑھنے سے روک دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایسی چیزیں شروع کر دی جائیں، ایسے کام شروع کر دیے جائیں کہ لوگ آٹومیٹیکلی دوسری طرف چلے جائیں اور قرآن کی طرف کوئی نہ آئے، اور پھر جب قرآن کی طرف آئے بھی تو بادل نخواستہ ویتخذھا ہزوا، اور اس کو مذاق بنا لیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اور انسان کو کچھ کرنے کو کہتا ہے جو اس کی کل کی ضرورت ہے. دوسری طرف لغو اور لہو انسان کو غیر سنجیدہ بناتے ہیں، اور انسان کو اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ جب محسوس ہوتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کا سہارا لے کر اس بوجھ کو اپنے سے دور پھینکنا چاہتا ہے، یعنی اس کو ہٹانا چاہتا ہے اپنے اوپر سے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ کہ جو کلام دل فریب خریدے، تاکہ مقصد کیا ہو، لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹائیں اور اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، یعنی قرآن کے ساتھ اس کا یہ معاملہ اور سلوک ہوتا ہے، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، پتہ ہی نہیں، ٹس سے مس ہی نہیں ہوا. اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اہل عرب میں لقمان نامی ایک شخصیت بہت مشہور تھی، یہ اس کے اقوال کو بہت کوٹ کرتے اور اس کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس لقمان کی باتوں کو تم بہت سنجیدگی سے لیتے ہو یا دلچسپی سے سنتے ہو، اس کو تو ہم نے دراصل سکھایا تھا، اور ان کو جو حکمت کی باتیں سکھائی تھی ان میں سب سے پہلی چیز انشکر للہ، کہ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ شکر گزاری ہی سے حکمت آتی. جب تک انسان شکر گزار نہیں شکوے کر رہا ہے، کیونکہ شکر اور شکوہ ایک دوسرے کے اپوزٹ آتے ہیں. جس کے دل میں شکر ہوگا وہ شکوے نہیں کرے گا، اور جس کے اندر شکوے اور کمپلینٹس ہیں وہ شکر گزار نہیں ہے، خود بخود مائنس ہو جاتا ہے انسان وہاں سے. تو حکمت کا، کسی شخص کے سمجھدار ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کے اندر شکر کتنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ لوگ جب شکایتیں کرتے ہیں نا، کمپلینٹس کرتے ہیں، کبھی کسی انسان سے کبھی کسی چیز سے، ہم مثلا شکایت کریں گے کہ وہ فلاں چیز جو ہے ایسے پڑی ہوئی ہے اور یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا، بھی آپ کس لیے ہو؟ کچھ کرو یا کوئی سولوشن لاؤ. جو صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں وہ شکایتیں نہیں سولوشنز لاتے ہیں، کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے، ایسے کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگی. لیکن جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ سولوشن ڈھونڈ سکتے ہی نہیں، ان کے پاس حل ہوتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، بیٹے کو نصیحت میں جو بات کہی جاتی ہے وہ والدین کے نزدیک انتہائی پریشیس ہوتی. آپ بچوں کو وہی دیتے ہیں جو آپ کو انتہائی قیمتی لگتا ہے، سب سے بہتر لگتا ہے. تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. تو جو شخص سمجھدار ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا. ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے.